کریم.
فرمایا کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذرا بس یہ ہو جائے تو پھر ان دنیا کی دندوں سے الگ کر کے اللہ اللہ کریں گے. بس یہ چاہت پوری ہو جائے, یہ خواہش پوری ہو جائے, یہ غرض پوری ہو جائے, بس ذرا اس سے فراغت ہو جائے, پھر اللہ اللہ کریں گے. اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا کما لیں تاکہ پھر سکون سے اللہ کی عبادت کریں. تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی خارش والا کہتا ہے ذرا کھجلا لوں پھر نہ کھجلاؤں گا. تو بتائیے کھجلانے سے خارش بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ خارش والا بھی تھوڑا کھجلا لوں پھر نہیں کھجلاؤں گا. جب کھجلاتا ہے تو کھجلانے کی تقاضا اور بڑھتا ہے. ایسے ہی بھائی دنیا اکٹھی کرنے سے ہرس اور بڑھتی ہے, ہرس ختم نہیں ہوتی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس پہ قناعت ڈال, قناعت اختیار کر, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے وقت نکالو. دنیا بڑھ جائے پھر اللہ اللہ کریں گے, تو ایسا ہی ہے جیسے آگ جل رہی ہے, اوپر بجھانے کے لیے کیا ڈال رہے ہیں آپ؟ سوکھا گھاس. بتائیے آگ بجھ جائے گی بڑھ جائے گی؟ تو دنیا کی ہرس ختم کرنے کے لیے دنیا اور بڑھ جائے تو دنیا کی ہرس اور بڑھے گی, آگ لگے گی اور. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس آگ پہ پانی ڈال دو. اسی طرح دنیا کی ہرس و ہوس جو ختم ہوتی ہے وہ دنیا کی ہرس و ہوس سے نہیں, دنیا سے نہیں, اس پر قناعت کا پانی ڈالو. اس پہ قناعت کا پانی ڈالو تب تو اللہ اللہ کے لیے وقت نکلے گا, ورنہ نہیں نکلتا. اتنے جمے ہیں زندگی کے, اتنی فکریں ہیں دنیا کی کہ 24 گھنٹے میں جہاں جانا ہے اس کا کبھی خیال ہی نہیں آتا, بلکہ خیال لاتے بھی نہیں, خیال لاتے بھی نہیں. اور حالات ایسے بنا دیے گئے دنیا میں انسانوں کے کہ وہ آدمی انہیں چیزوں میں الجھا رہے, انہیں چیزوں میں الجھا رہے, اور مقصد زندگی کی طرف آئے ہی نہیں. ایسے حالات بنا معاش معیشت, اور جو فارغ ہیں جن پر معاش کی بوجھ نہیں ان کو لاؤ لاؤ کھیل کود, اتنا لگا دیا تاکہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ سامنے آئے ہی نہیں. انہیں چیزوں میں زندگی الجھ رہے, بس انہیں طرف خیال رہے, ادھر ہی دھیان رہے. اور پھر اس کو اتنا دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اعلام کے ذریعے, خبروں کے ذریعے, تاکہ جو فارغ لوگ ہیں وہ اس میں مشغول ہو جائے, ان کی زندگی کی مصروفیات اور بڑھا دی. اور مقصد ایک ہی ہے کہ زندگی کے مقصد کی طرف نہ, انہیں چیزوں میں الجھا رہے. فرمایا شریعت نے مصیبت کے وقت, مصیبت کی گھڑی میں شریعت نے دستور العمل دیا کہ جب مصیبت آئے تو یہ عمل کرو, جب مصیبت آئے تو یہ عمل کرو. کون سا عمل ہے؟ صبر, تحمل, تدبیر کرو, دعا کرو. بس صبر کرو اور تدبیر کرو, جو اختیار میں جتنا کر سکتے ہو اور دعا کر. صبر صبر پہم تدبیر کرو اور دعا کرو. ایسی تدبیر نہیں جو خود تکلیف بن جائے, جو اختیار بھی نہ ہو. جو اختیار میں تدبیر ہے بس وہ کرو. جس ڈاکٹر کے پاس جانے کا اختیار ہے نا, جتنی گنجائش اسی کے پاس جاؤ بس. جس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تدبیر کہا ہے بس, باقی معاملہ تو تدبیر سے ہونا کوئی نہیں. ہونا تو دعا سے ہے, ہونا تو اللہ کی چاہت سے ہے. تو کسی بھی مصیبت میں اتنی تدبیر کرو جو آپ کے اختیار میں, اور ساتھ دعا کرو اور ساتھ صبر کرو. صبر کرو, صبر اور صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر بھی خیر رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس سے بھی اجر و ثواب سے نواز سکتے, برداشت ہو جائے گا. تو تکلیف کی گھڑی میں دستور العمل یہ اور کوئی نہیں. لوگ صبر تو کرتے نہیں, دعا بھی نہیں کرتے, وظیفے پڑھتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں. تو صبر پہلی چیز ہے, صبر, صبر اور تحمل. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. فَإِن يَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, پرہیزگار بنو گے صبر کرو گے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. صبر فرمایا, مصیبت اسے کہتے ہیں جو بات اپنے کو ناگوار گزرے وہی مصیبت ہے. اس پر انا للہ پڑھنا ثواب ہے, جس سے آپ کو ناگواری ہو وہ مصیبت ہے, اس پر انا للہ پڑھنا ثواب ہے. کام کر رہے تھے اچانک بجلی چلی گئی, ناگواری نا. انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے ایک دم گاڑی کھڑی ہوگی, آپ نے بریک ماری, جھٹکا لگا, آپ کو تکلیف ناگواری ہوئی نا. انا للہ وانا الیہ راجعون. جو بھی زندگی میں ناگواری آئے اس پر انا للہ پڑھنا یہ ثواب کی چیز, یہ ثواب ہے, اس پہ اجر ملے. اور سبحان اللہ, اگر اس کا مفہوم ذہن میں ہو تو مصیبت پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا. انا للہ, اے اللہ ہمارے سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. کتنا زبردست ہے, جب آپ کا ہے تو آپ کو تو اپنی چیز میں حق ہے نا تصرف کرنے کا. جو مرضی آپ تصرف کریں, چیز ہی آپ کی, یہ اس کا مفہوم. اللہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, صحت بھی آپ کی دی ہوئی ہے, مال بھی آپ کا دیا ہوا ہے, اولاد بھی آپ کی دی ہوئی ہے, عزت بھی آپ کی دی ہوئی ہے, نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ہیں, سب آپ کا ہے. تو گویا کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اپنے دل سے کہ اے اللہ آپ کو حق حاصل ہے, آپ جیسا چاہیں تصرف کریں, ہے جو آپ کا. اگلی بات, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ جو لیتے ہیں اس پہ آپ انعام بھی دیتے ہیں, تو ہم آ کے اپنا صبر کا انعام لے لیں گے. بتائیے کتنا زبردست صبر کا کلمہ ہے. ہے بھی آپ کا، آپ کو حق ہے تصرف کرنے کا، اور پھر آپ کا وعدہ ہے کہ میں جو لیتا ہوں اس پر بھی انعام دیتا ہوں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنا انعام لینے کے لیے، میں انعام لے رہا ہوں، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو اگر یہ کلمات مصیبت کی گھڑی میں کہے جائیں، تکلیف کی صورت میں کہے جائیں، ناگواری کی حالت میں کہے جائیں، اور اس مفہوم کے ذہن کے ساتھ کہے جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ صبر آ جاتا، تحمل آسان، برداشت آسان. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ناگواری خوشگواری میں بدل جائے گی، وہ ناگواری خوشگواری میں بدل جائے گی، مصیبت ہلکی ہو جائے گی. تو یہ جملہ ہے، مصیبت کی تعریف جو بات اپنے کو ناگوار گزرے وہی مصیبت ہے، اس پر انا للہ پڑھنا ثواب ہے. تو اگر اس مفہوم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ناگواری بھی خوشگواری ہو جاتی، آدمی خوشگواری کی زندگی گزارتا ہے. فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کی مدد کرنا خدا کے ذمے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا جان مال لگانے والا اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرتے ہیں. جو اپنے اللہ کے دین کے لیے اپنا جان مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتا ہے، اللہ اس کے اللہ کے ذمے ہے اس کی مدد کرنا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی مدد کرنا، ضرور مدد فرماتے ہیں اس کی. جو اخلاص کے ساتھ اپنا جان مال اللہ کو پیش کر دیتا ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص جو بدل کتابت کے ادا کرنے کا قصد رکھتا ہو، یعنی معاہدہ ہو گیا، غلامیت سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی غلامیت کا پیسہ دے کر اپنے کو آزاد کرنا چاہتا ہے، ایسی جو کوشش کرتا ہے غلامیت سے نکلنے کے لیے، اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. تیسرا وہ شخص جس کی مدد اللہ کے ذمے ہے، وہ نکاح کرنے والا جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی چاہتا ہو، نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ پاکیزگی آ جائے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکے، اپنی نگاہ کی، اپنی جوانی کی، اپنے شباب کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، تو اس کی بھی مدد کرنا اللہ تعالی کے ذمے ہے. یہ تین وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی ضرور مدد فرماتا ہے. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیب پر نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے، اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو، کم سے کم اس صحبت کی برکت سے آئینہ سامنے آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں گڑبڑ ہے. اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی، ورنہ جو ان ماحولوں سے دور ہوتا ہے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور بہت اطمینان سے کہ ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، غلط کون سا کر رہے ہیں. اور جو اپنے سے اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی، نافع کا حمبلا، نافع کا حمبلا، حمبلا تو منافق ہو گیا. اب حضرت حمدلہ حضور کی صحبت سے اٹھ کے جا رہے اور اپنے سے بڑی دینداری کا ماحول دیکھا، تو اس میں ذرا سی کمی دیکھی تو فوراً کر نافقہ ہوں بلا ہم نافقہ ہوں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہ یہ بتا دو کہ حضور نے جو تمہیں منافقین کے نام بتائے ان میں میرا نام تو نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ خوف خدا کیوں ہے؟ اپنے سے اچھوں کی دینداری اور صحبت نصیب تھی. جب اپنے سے اچھوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی یا ان کی زندگی نہیں پڑھی جاتی اور نہیں سنی جاتی تو آدمی سمجھتا ہے میں تو بالکل ٹھیک چل رہا, میرے اندر کوئی غلطی نہیں. حالانکہ وہ ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایمان بھی سلب ہو جاتا. مثلا فجر نہیں پڑھ رہا, حضور نے فرمایا فجر وہ نہیں پڑھتا جو ہندو ہوتا ہے, جو سکھ ہوتا ہے, جو عیسائی ہوتا ہے. کافر فجر نہیں پڑھتا, مسلمان تو فجر پڑھتا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا, مشرک زکات نہیں دیتا, یہودی حج نہیں کرتا, مسلمان تو نماز پڑھتا. اب یہ وہ عمل کر رہا ہے جو ایک کافر کرتا ہے لیکن اسے یہ احساس نہیں. کافروں کیسا عمل کر رہا ہے لیکن اسے یہ بھی گناہ نہیں سمجھتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کافروں جیسا عمل کر رہا ہے. نماز نہ پڑھنا یہ تو ہندو کا کام, عیسائی کا کام, سکھ کا کام, لا مذہب کا کام, وہ نماز نہیں پڑھ. اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہے. کیوں؟ ماحول جو نہیں ہے. تو جب اپنے سے اچھی صحبت ملتی ہے تو اگر کامل طور پہ اصلاح نہ بھی ہو کم از کم اپنے عیوب تو سامنے آتے رہتے ہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا کمزوری ہے. ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, ہمارے مرد عورتوں کے لیے ایسی صحبت میں بیٹھنا یا ایسے بزرگوں کی زندگی پڑھنا جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ بھی بہت کچھ باقی, بہت غلط ہو رہا ہے. بنا تو آدمی مطمئن ہوتا, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس ماحول میں ہوتا ہے جو ہم سے بھی دین کے لحاظ سے گری ہوئی ہوتے ہیں. اگر ہم چار نے ایک نہیں پڑھتے, چار پڑھتے ہیں تو ہم تو انہیں دیکھتے ہیں نا جو پانچویں بھی نہیں پڑھتا. اگر ہم چار پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتا ہم انہیں دیکھتے ہیں جو پانچوں نہیں پڑھتے, ہم تو پھر انہیں دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں. ہم بزرگ جیسے بیچاری دوپٹہ کر رہی ہوتی ہے وہ انہیں دیکھتی جن کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں, تو اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتی ہے. وہ تو اسی مخلوق کو دیکھ رہی جن کے جسم پہ کپڑا بھی مشکل ہو گیا, تو دوپٹہ والی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے. جس کا سر ڈانپا ہو, چہرہ کھلا ہوا ہو, وہ اسے دیکھے جو دوسرے کو دوپٹہ کر دے تو وہ تو کہتی ہے کرامات ہے اسے, وہ تو اسے نہیں سمجھتی کہ مجھے پردہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ جب دوسروں کا رشتہ مانگتی ہے بچے بچیوں کا تو چہرے ہی کو انتخاب کرتی ہے. ہاں, اور ادھر چہرہ کھلا ہوا ہے جس سے فتنے پھیلتے ہیں. لیکن وہ بیچاری ایسی مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے جن کے جسم پہ کپڑے نہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں, تو اس کے لیے تو سر ڈھانپنا ہی بہت بڑی بزرگی ہے نا. اس کو کہاں احساس ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہے. اور جتنے لوگ مجھ پہ نظر کریں گے وہ بھی ملعون ہوں گے, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی. جو دکھائے گی اور جو دیکھے گا, الناظر والمنظور. اللہ کی لعنت. فرما فرمایا نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے اور یہ بھی اصلاح کی چابی ہے، پھر اصلاح بھی ہو جاتی، ایپ تو پتہ لگے نا بھائی. ابھی تک تو یہ مطمئن تھا کہ میں بیماری نہیں ہوں تو کیوں دوا استعمال کرے، احساس ہو جائے کہ میاں بہت بڑی بیماری لگی ہوئی ہے، تکبر ہے اندر، ریاکاری ہے، کینہ حسد ہے لوگوں کا، اور سب سے موذی مرض دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. حب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، زندگی کے سارے فیصلوں میں دنیا ہی کو سامنے رکھتا ہے، آخرت نہیں. پھر آدمی کی اصلاح بھی ہونے لگے. فرمایا نور فہم کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. نور فہم یعنی بصیرت، ایک ہوتی ہے نا بصارت، آنکھوں کی روشنی، اور ایک ہوتی ہے دل کی روشنی. فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ صرف الفاظ پڑھنے سے بھی اور صرف اوراق پڑھنے سے بھی اور صرف کتابوں سے بھی یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ تو صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. بصیرت جنہیں اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے یہ صحبت، ان کی سمجھ میں اور جو ان کی صحبت کے بغیر ہوتے ہیں، دونوں کی سمجھ میں زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا سمجھ ہی خراب ہو گئی، ان کا عقل نتیجہ ہی غلط دیتا ہے. اچھے خاصے دیندار، نمازی، تاجر گزار، روزے، حج، صحبت نہیں، ان کی سمجھ غلط. ہم دیکھتے ہیں یہ بات کھلی آنکھوں سے نظر آتی، اچھے خاصے نمازی، حاجی، ایسے لوگوں کے معتقد ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو 100% بے دین ہوتے ہیں اور وہ کھلے کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پہ ان کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، کھلے کبائر میں اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نمازی حاجی اس کی بھی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی حمایت کر رہا ہوتا ہے، ایک دم چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا، کھلے گناہ کر رہا. اور حضور فرمایا کر رہے تھے کل امت معاف الا المجاہرین، میری ہر امت کی معافی ہے لیکن جو اعلان گناہ کرتا اس کی معافی نہیں. لیکن جب یہ صحبت نہیں ہوتی تو سوچ میں بہت فرق، آدمی ظاہری عمل کے لحاظ سے تو دیندار نظر آتا ہے لیکن سوچ اور فکر کا گمراہ ہوتا ہے، اور یہ سوچ اور فکر میں سلامتی اور یہ بصیرت بغیر کسی اچھی صحبت کے، جس پر اعتماد، محبت، عقیدت ہو، اس صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، یہ سب نصیب نہیں ہوتا. یہ نور بصیرت اس کے بغیر حاصل نہیں. آدمی 30-40 نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن جب کھلتا تو حیرانگی ہوتی ہے، یہ کس سے متاثر ہے؟ اس کے تو صحابہ کی زندگی پر اعتماد نہیں، فقہا کی زندگی پر اعتماد نہیں، حدیث پر اعتماد نہیں. الرحمن والحفیظ ایسی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا، صحبت نہیں، ایسی صحبت نہیں ہے جس سے سوچ اور فکر میں اور عقل و دانش میں اور بصیرت میں، جسے بصیرت نصیب، گمراہ ہو. اور نیک صحبت مل جائے کسی اللہ والے کی, اس کی برکت یہ ہوتی. عمل میں کبھی خطا ہو بھی جائے لیکن سوچ اور فکر میں بڑی سلامتی ہوتی, وہ کسی گمراہ کا پیروکار نہیں بنتا, کسی گمراہ کا گن نہیں گاتا. ہمارے بزرگ تھا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کسی گمراہ آدمی کو بیت اللہ کا پردہ لٹکی ہوئی اسے کو پکڑ کے زاروں قطار ہو رہا ہو, تمہاری عقل و دانش ایسی ہونی چاہیے کہ فوراً پہچان لو یہ گمراہ ہے, تمہیں فوراً پہچانو کہ یہ گمراہ ہے, دھوکا نہ کھاؤ کسی سے. تمہاری بصیرت گواہی دے, تمہاری عقل و دانش گواہی دے گمراہ آدمی. کسی بہروپیہ سے آدمی متاثر نہ ہو, لیکن یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اسے کسی اللہ والے کی صحیح عقیدت محبت کا صحبت نہ ملے. اس سے بصیرت نصیب ہوتی ہے, اس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. جس کو اللہ میاں یوں کہتے ہیں, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ سچے لوگ جب ان کی صحبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت یہ دولت نصیب فرماتا. فرمایا نور فہم, عقل کی روشنی, بصیرت کی دولت بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی, بغیر صحبت کے حاصل نہیں. محض الفاظ سے بھی, اورات پڑھنے سے بھی, مطالعے سے بھی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے صحبت ضروری. اس لیے باطل کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ علماء کا, عوام کا ایسے علم والوں سے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے تعلق نہ رہے. پھر یہ ریوڑ ہے, کوئی بھی بھیڑیا آ کے اسے اچک لے گا, آسان ہو جائے گا. جب یہ تعلق نہیں ہوگا اور یہ صحبت نہیں ہوگی تو یہ وہ ریوڑ ہے جو بغیر نہنگے باندھ کے ہے, کوئی بھی بھیڑیا آ کے اچک کے لے جائے. فرما اسلام کا اپنا حسن ہے, اس کی زندگی میں اپنی ایک کشش ہے, اس کو اپنی شناخت کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, اسلام کی صحیح زندگی کہیں بھی ہوگی اس کی اپنی کشش ہے, چاہے وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو لیکن اس کی اپنا سکون ہے, اس کا اپنا ایک آرام ہے. یہ اسلام کا حسن, اس کی اپنی ایک کشش ہے. پر میں اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل پریشان ہو اور بے چینی پیدا ہو, تد یوشس بیمار ہو اور دل کو پریشان پاوے, اس کے حق میں یہ مرض مصیبت ہے. اگر دل پریشان نہیں بلکہ صابر شاکر ہے تو یہ ہرگز مصیبت نہیں, بلکہ یہ ازمائش تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. سبحان, پیمانہ آ گیا کہ مصیبت رحمت ہے یا زحمت, کسوٹی آ گئی کہ مصیبت رحمت ہے یا زحمت, کسوٹی آ گئی کہ مصیبت رحمت ہے یا زحمت. اگر دل پریشان اور بے چین ہے تو یہ مصیبت زحمت ہے. اگر دل پریشان نہیں بلکہ دل و جان سے صابر اور شاکر ہے تو یہ مصیبت بصورت زحمت, حقیقت میں رحمت. لگ رہی ہے زحمت, حقیقت میں رحمت ہے. یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو اصل مصیبت وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو, دل بے چین ہو, اور اگر دل میں صبر اور شکر ہے, سبحان اللہ, تو یہ مصیبت تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. ایسی مصیبتیں تو ولیوں پر بھی آتی ہیں, ایسی مصیبتیں تو نبیوں پر بھی آتی ہیں، ایسی مصیبتوں تو صحابہ پر بھی آئی ہیں، ایسا مصیبتیں تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں. دیکھنے میں وہ مصیبت ضرور لگتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ صابر ہوتے ہیں، وہ شاکر ہوتے ہیں، اس سے ان کا دل چین بے چین پریشان نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا، مطمئن ہوتا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی ایسی دینداری نصیب فرما دے. یقین جانے اگر ایسی دینداری نصیب ہو جائے نا تو آدمی دنیا میں بھی جنت کے مزے لیتا. ظاہر ہے دنیا میں دو ہی حالت ہوتی ہے، یا آرام میں یا مصیبت میں، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. لیکن جس کی مصیبت بھی رحمت بن جائے جنت ہے. دنیا میں دو ہی حالتیں، یا تکلیف میں یا آرام میں. اور جس کی تکلیف کے اندر بھی رحمت ہو تو مزے ہی مزے نا پھر. رحمت رحمت. لیکن دینداری جب نہیں ہوتی نا بھائی، دیکھنے میں آرام دہ لگتا ہے، بڑے مزے میں، لیکن اس کا آرام بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر بڑا بے چین ہوتا، اندر بڑا بے سکون ہوتا، اندر بڑا بے چین ہوتا بے سکون. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دینداری نصیب فرما دے اور اس دینداری کی برکتیں عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين هم داري ظاهر باطن کی اصلاح فرما. اے مولای کریم ہمارا ظاہر باطن اپنی پسند کا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، جسمانی صحت عطا فرما، روحانی بھی صحت نصیب فرما. اے مولای کریم ہر قسم کی موذی امراض سے محفوظ فرما، عافیت والی، صحت والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، زندگی شکر والی عطا فرما. اے مولا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ہر حال میں اپنی رضا پہ اے اللہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.